بسم اللہ الرحمن الرحیم. احیاء ملٹی میڈیا کی پیشکش. انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے www.ahya.org.
ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، بكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم.
أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتيهم أمر الله. حمد و صلاة کے بعد، کچھ عرصے سے کراچی میں ایک جماعت، ایک فرقہ وجود میں آیا ہے جو اپنے آپ کو جماعت المسلمین کہتے ہیں. ان کے ایک امیر ہیں جن کا نہج، طریق عمل، کتاب و سنت سے مسائل لینا اور استدلال کرنا، یہ تمام چیزیں بڑی عمدہ ہیں. لیکن ایک مسئلہ ایسا ہے جو ان تمام عمدہ چیزوں پر پانی پھیر دیتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث کی صداقت یہیں سے سمجھ میں آتی ہے. آپ نے فرمایا تھا: ان الرجل لیعمل بعمل اہل الجنۃ حتی لا یبقى بینہ وبینہا الا قید کبر. کہ بعض اوقات انسان ایسے عمل کرتا ہے جو جنت میں داخلے کے باعث ہوتے ہیں، اور وہ عمل کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ اس کے درمیان اور جنت کے درمیان ایک بارش کا فاصلہ باقی ہے. سیاحوں کے اعمال اہل النار، پھر اس کے اعمال میں ایک عمل ایسا شامل ہو جاتا ہے جو جہنمیوں والا ہوتا ہے. سیاح بولو ہاتھ، پھر اس ایک عمل کی بنا پر وہ جہنم میں داخل ہو جاتا ہے. یقیناً ان کا نہج بڑا مبارک ہے، لیکن تکفیر کا فتویٰ علماء، خدا پر لوگوں کو کافر کہنا، بدعتی کہنا، منافق کہنا، یہ ایسا عمل ہے جسے شریعت نے قطعاً پسند نہیں کی. اسلام کا اتنا محدود تصور کہ اب ہمارا لوگوں کے درمیان چند سو مسلمان، باقی تمام کافر. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ من قال لاخیہ یا کافر فقط بار ہی احد ہوگا. کوئی انسان اگر اپنے بھائی کو مجھے کافر کہہ لیتا ہے یا منافق کہہ لیتا ہے، یہی حدیث میں آیا ہے کہ وہ اسے کوئی گالی دے دیتا ہے، فقط بار ہی احد ہوگا، تو اس تمغے کا ان دونوں میں سے کوئی نہ کوئی مستحق ضرور ہوتا ہے. یا تو وہ جس کو اس نے کہا، لیکن اگر وہ ہے تو کہنے کی ضرورت کیا ہے، اور اگر وہ نہیں ہے تو کہنے والا خود کافر یا منافق یا اس گالی کا مستحق بنتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے
کون ہے؟ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، وہ مشہور حدیث جس میں جناب جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام انسانی شکل سے آئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، چند سوالات کیے، پیغمبر علیہ السلام نے جواب دیے۔ وہ حدیث بڑی اہم ہے، تقریباً ان تمام امور کا بیان ہے جن کی ایک مسلمان کو ضرورت تھی۔ ان مختلف سوالوں میں سے ایک سوال یہ تھا کہ اخبر نے یعنی اسلام، مجھے بتائیے کہ اسلام کیا ہے، اسلام کی تعریف کیجیے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تعریف کی، بتایا کہ مسلمان کون ہے، فرمایا کہ ان اسلام انتشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا۔ اسلام یہ ہے کہ اللہ کی توحید کی شہادت دو، میری رسالت کی گواہی دو، نمازیں قائم کرو، زکات دو، حج کرو، رمضان کے روزے رکھو، یہ تمام امور انجام دینے ہیں۔ ان امور کے مجموعے کا نام اسلام۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث میں یہ ارشاد ہے کہ جناب جبریل نے پوچھا فَإِن فَعَلْتُ ذَلِكَ فَأَنَا مُسْلِمٌ، اے اللہ کے رسول، اگر میں یہ تمام کام انجام دوں جو آپ نے فرما دیے، اگر میں یہ تمام کام انجام دوں تو کیا میں مسلم ہوں؟ لفظ مسلم کا اطلاق مجھ پر ہوگا یا نہیں؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نعم، ہاں، اگر تم ان تمام امور کو انجام دو گے تو تم مسلم ہو۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا اطلاق کیا، مسلم کون ہے؟ آپ نے خود اپنی صحیح حدیث کے ذریعے اس امر کی نشاندہی کر دی کہ مسلم کون ہے؟ ان امور کو انجام دینے والا انجام دے صحیح طریقے سے، اللہ تعالیٰ کی بہدانیت کی شہادت دے، جس طرح شہادت دینے کا حق صرف وہی ہو، باقی تمام معبودوں کی نفی ہو، کسی کی عبادت نہ ہو، اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کی شہادت دے اس انداز سے کہ صرف آپ کی عبادت ہو، باقی ہر ایک کی عبادت کی نفی ہو۔ نماز قائم کرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کی طرح کہ صلوا کما رأیتمونی اصلی، جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اس طرح تم بھی نماز پڑھو۔ حج کرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی طرح، آپ کے عمل کی طرح، کہ خضوع عنی مناسککم، اے لوگو اپنا طریقہ یہ حج مجھ سے سیکھ لو۔ زکات دے کتاب و سنت کے احکام کے مطابق، روزہ رکھے کتاب و سنت کے احکام کے مطابق، یہ تمام کام کرے، نحج جو ہو، دلیل جو ہو وہ کتاب و سنت سے ہو۔ عالم نے پوچھا کہ اگر میں ان امور کو انجام دوں گا تو میں مسلم ہوں یا نہیں؟ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم مسلم ہو اگر ان امور کو انجام دو۔ اب اس حدیث کی جو دلالت ہے، جو اس کی واضح روشنی ہے، جو اس حدیث کا اہم ترین درس ہے، وہ کیا ہے کہ کیا مسلم وہ ہے جو خود دعویٰ کرے اور اپنے آپ کو مسلم کہے، یا مسلم وہ ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ طریقے کے مطابق ان پانچ امور کو انجام دے؟ اگر مسلم کا تشخص اور ایک مسلم انسان وہ ہے جو محض اپنے دعوے سے اپنے آپ کو مسلم کہے، یا اپنی جماعت کو جماعت المسلمین کہے، اپنی کتابوں میں یہ نام لکھے، اپنی مسجد پر یہ نام لکھے، تو اس قسم کا تصور دور صحابہ نے کہا تھا، اس قسم کا تصور دور تابعین نے کہا تھا، وہ تو عمل کرنے والے تھے، وہ تو شہادت ہے تو قبول کرنے والے تھے، اختیار کرنے والے تھے، نماز پڑھنے والے تھے، زکات دینے والے تھے، انہوں نے عملی طور پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو اختیار کیا اور عملی طور پہ اپنا مسلم ہونا بیان کیا۔ جو تصور آج ہے مسلمین کی جماعت کا کہ اپنے آپ کو مسلمان کہنے کا، یہ تصور کی عبادت کرے اور ان احکام کو قبول کرے جو پیغمبر نے اخلاق الاسلام میں بیان کر. وغیرہ نام رکھ لینے میں کیا ہے؟ مسلمین سے کہیں اونچا نہ مؤمنین. اسلام جو ہے وہ چھوٹا درجہ ہے, عبادت سے بڑا درجہ ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ مؤمنین کا نام کنہوں نے اختیار کیا؟ جو راضی ہے جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں, جن کا اس دین سے کوئی تعلق نہیں, وہ اپنی جماعت کو جماعت المؤمنین کہتے ہیں. اگر ناموں میں سب کچھ آ گیا, صرف ناموں کی بنیاد پر لوگوں کو کافر کہنا, جب سلمان کہنا, اگر یہ سب کچھ ہے تو پھر جماعت المؤمنین جماعت المسلمین سے اچھا لگا. آئیے پیغمبر اخلاق اسلام کی ایک حدیث پر غور کریں. یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے, صحیح مسلم کی ہے, حدیث کی تقریباً تمام کتابوں میں موجود. نبی علیہ السلام نے فرمایا, لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق, کہ میری اس امت کی ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی. اس حدیث پر صحیح معنی میں غور کیا جائے تو آپ پر انتقاب ہوگا کہ یہ ثابت مستقبل میں کتنی خطرناک صورت اختیار کرے. میری امت کی ایک جماعت حق پر قائم رہے گی, انہیں نقصان پہنچانے والے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے, حق پر قائم رہیں گے, سب پر قائم رہیں گے. فرمایا حق پر یا یہم امر اللہ قیامت تک. دو چیزیں اس حدیث میں بڑی واضح سمجھ میں آتی ہیں. ایک یہ کہ یہ جماعت ہمیشہ قائم رہے, لا تزال ہمیشہ قائم رہے گی. کوئی دور ایسا نہیں آئے گا کہ وہ دور اس جماعت سے خالی, یہ جماعت ہمیشہ قائم رہے گی. کوئی دور ایسا نہیں آئے گا جو اس جماعت کے وجود سے خالی ہو. اور دوسری چیز یہ کہ کوئی انہیں برگشتہ نہیں کر سکے گا حتیٰ کہ قیامت آ جائے, با قیام قیامت. یہ جماعت قائم رہے گی اور حق پر قائم رہے گی. جن لوگوں میں یہ جماعت قائم ہے, یا اپنا مال رکھتی ہے یا لیتی ہے یا استعمال کرتی ہے, ان مردوں میں اس جماعت کا کوئی تصور آج سے 10 سال پہلے نہیں. جن مردوں نے نام لیا جاتا ہے, یا جس کی بنیاد پر تمام مسلمانوں کو کافر کہا جاتا ہے, ان مردوں نے آج سے 10 سال پہلے اس جماعت کا کوئی تصور نہیں تھا. دنیا میں کوئی ایسی جماعت نہیں تھی جو مسجد بنائے اور مسجد پر لکھے کہ مسجد المسلمین. آج سے 10 سال پہلے کوئی جماعت ایسی نہیں تھی جو کتاب چھاپے اور کتاب پر لکھے کہ جماعت المسلمین. کوئی جماعت ایسی نہیں تھی جو ان معنی میں مسلمین کے لفظ کو یا نام کو استعمال کرے جن معنی میں آج استعمال کیا جاتا ہے کہ مسلم کہو گے تو ٹھیک ہے وغیرہ کافر. تو پھر پیغمبر نے اخلاق الاسلام کی یہ حدیث اور اس جماعت میں کیا تقدیر ہوئی؟ نبی علیہ السلام نے تو فرمایا ہے کہ یہ جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی. آج سے 10 سال پہلے کوئی وجود نہیں. پھر دوسری چیز یہ کہ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ اس جماعت کا مصداق کون ہے, اس جماعت سے مراد کون لوگ, اگر یہ آپ سے سوال کیا جائے تو یقیناً آپ کہیں گے کہ اس جماعت سے مراد جماعت المسلمین. اگر کوئی اور جماعت کسی اور جماعت کا نام لے لے تو پھر کون سا اختلاف باقی رہے گی؟ نام آنا آپ یہی کہیں گے کہ جس جماعت کی پیغمبر اسلام نے خبر دی, اس جماعت سے مراد جماعت المسلمین. یقیناً آپ یہی کہیں گے. جیسا کہ اگر مجھ سے پوچھا جائے تو میں بہت اشتہار کروں گا کہ اس جماعت سے مراد اہل الحدیث. کوئی تعمل نہیں, مجھے کوئی تعدد نہیں اور کسی قسم کا کوئی شک نہیں. انا وجہ البصیرت کہوں گا کہ اس سے مراد اہل الحدیث. جہاں سے مجھ پر ضرور پتہ لگے تفریح کا, اشتراک کا اور پتہ لگے گا. چلیے ہم اپنے دور کی بات چھوڑتے ہیں. بڑے بڑے محدثین گزرے, ان سے پوچھتے ہیں کہ اس جماعت سے مراد کیا ہے, ان کی تعبیر کیا ہے. ایک چوٹی کے محدث یزید ابن ہارون جو سن 118 ہجری میں پیدا ہوئے, یعنی ان کا عہد جو ہے وہ عہد صحابہ کے قریب قریب, خیر القرون قرون اولی کے چوٹی کے محدث, ان کے سامنے یہ حدیث ہے. انہوں نے یہ حدیث پڑھی, فرماتے ہیں کہ ان لم یکونوا اہل الحدیث, ان لم یکونوا اصحاب الحدیث فلا ادری ما. اگر اس جماعت سے مراد وہ جماعت نہیں ہے جن کا تعلق پیغمبر اسلام کی حدیث سے ہے, جو اصحاب الحدیث ہیں, جو اہل الحدیث ہے، اگر اس جماعت سے مراد وہ جماعت نہیں ہے تو میں نہیں جانتا پھر وہ کون سی جماعت، پھر مجھے نہیں معلوم کہ وہ کون سی جماعت. صحیح حدیث کا مثال یزید ابن ہارون کی تعبیر، بات یہ نہیں کہ انہوں نے یہ تفسیر حرف کی یا صحیح کی، بات یہ نہیں، بات یہ ہے کہ ان پر خطرہ کیا لگاؤ، یزید ابن ہارون پر خطرہ کیا لگاؤ. بات یہ بھی نہیں کہ ان کی تفسیر ہمارے لیے قابل قبول ہے یا قابل رد ہے، یہ بھی کوئی بات نہیں. بات یہ ہے کہ ان پر خطرہ کیا لگاؤ. ظاہر ہے انہوں نے اگر یہ تعبیر میں کر انہوں نے یہ تعبیر کی، ان پر خطرہ کیا لگاؤ. اب جو بھی خطرہ لگایا جائے گا ان کا مقام پہلے سن لیجیے. انہوں نے فرمایا تھا کہ میں 25,000 احادیث کا حافظ ہوں، اور بعض اوقات ایک ایک خلق سے کئی حدیثیں مروی ہوتی ہیں. گویا ہزاروں حدیثیں ایسی ہیں جو ان کے واسطے سے ہمیں پہنچی کہ صحیح بخاری کے روایت، ان کی کئی حدیثیں صحیح بخاری ہیں. اب جب انہوں نے کہا کہ اس سے مراد اہل الحدیث، اور میں نے بھی یہ کہا، مجھ پر کفر کا فتویٰ لگا تو ان پر کیا فتویٰ لگاؤ گے، اور اس فتوے کی روشنی میں وہ حدیثیں جو ان سے مروی ہیں تو صحیح بخاری میں ہیں، تو صحیح مسلم میں ہیں، تو ترمذی میں ہیں، ابو داؤد میں ہیں، نسائی میں ہیں، ابن ماجہ میں ہیں، ان حدیثوں کا کیا حکم ہوگا، وہ قابل قبول ہے یا قابل رد ہے. ایک ترمذی کی روایت، ایک تاخیر کی روایت قبول کرو یا توڑ دو. ہم قریب آپ سنیں گے کہ امت کے جو مشاہیر ہیں، محدثین ہیں، ان کو بھی اس محض اس بیاض پر کافر کہا جائے، ان کے خانوں کی رہائی خانہ کعبہ کے امام پر پہنچ چکی ہے، اس کی اجتماع ناجائز ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے ناجائز ہے، کہ فتوے آ چکے ہیں، ان کو بدعت کی کہہ دیا گیا ہے کہ فتوے آ چکے ہیں. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے استاد علی ابن نبی نے انہوں نے یہ فرمایا کہ اس جماعت سے مراد اصحاب الحدیث. علی ابن مدینی بڑی چوٹی کے محدث، ان چار محدثین میں ان کا شمار ہوتا ہے جن کو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بخاری لکھنے کے بعد دکھائی کی اور تفصیل حاصل کی. اس کتاب کو پڑھو اور کسی حدیث پر اختلاف ہے تو بتاؤ. ان چار چوٹی کے محدثین میں ان کا شمار. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے دور پر سید المحدثین امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ ہے، انہوں نے بھی ان کے بھی الفاظ یہ کہ ان لوگوں نے کون اصحاب الحدیث فلا ادری ہے، کہ اگر اس حدیث میں جس جماعت کا ذکر ہے اگر وہ اہل الحدیث نہیں ہے تو مجھے نہیں معلوم وہ کون سی جماعت ہے. کیا فتویٰ لگے گا امام احمد بن حنبل پر، جن کے واسطے سے صرف ایک کتاب میں 40,000 حدیثیں ہم تک پہنچی، 40,000 حدیثیں صرف ان کے واسطے سے پہنچی، اس کتاب میں جو مسند احمد بن حنبل کے نام سے مشہور. سب کو کیا لگے، جو تعبیر میں کرتا ہوں اس تعبیر کی بنا پر میں کرتا ہوں، لیکن جو تعبیر امام احمد بن حنبل نے کی اس تعبیر کی بنیاد پر ان پر کیا فتویٰ لگے، اور جو فتویٰ لگے گا اس کی روشنی میں ان حدیثوں کا کیا حکم ہوگا جو حدیثیں ان کے واسطے سے ہم تک پہنچی. امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے ایک اور استاد عبداللہ بن مبارک، جنہوں نے 1,000 محدثین کے پاس سفر کیا، ان کے پاس گئے، ان سے حدیثیں سنی حاصل کی، اور ان محدثین سے جو کچھ حاصل ہوا وہ ہم تک پہنچایا. 20,000 کے قریب ان کے نسخے ہیں، ان کے وہ مجموعے ہیں جو انہوں نے لکھے اور امت کے پاس پہنچے. حدیث کی جس کتاب میں اس عظیم محدث کا نام نہیں ہوگا وہ کتاب کتاب نہیں کہلائی جاتی، اتنی حدیثیں ان کے واسطے پہنچی. عبداللہ بن مبارک بڑی چوٹی کے بہت، انہوں نے بھی فرمایا کہ جس جماعت کا ذکر ہے وہ اصحاب الحدیث ہے، وہ اصحاب الحدیث ہے، وہ لوگ ہیں جن کا حدیث سے تعلق. اب یہاں فتویٰ کیا لگا ہوگا، میں پھر ہم کہتا ہوں کہ یہ بات نہیں ہے کہ ان کی تفسیر صحیح ہے یا غلط، یہ بھی بات نہیں کہ جو تفسیر انہوں نے کر دی وہ ہمارے لیے قابل قبول ہے یا قابل ترک، اس سے بھی کوئی بات نہیں. بات یہ ہے کہ جو انہوں نے تعبیر کی، جو تفسیر کی، یہ اشتراک کی دعوت ہے یا نہیں. جس تعبیر کی بنا پر آج میں یا میرا کوئی ساتھی صدا کی یا کافر ہے، اس تعبیر کی بنا پر ان پر کیا فتویٰ لگے گا، اور اس مناظرے کی روشنی میں ان تمام حدیثوں کا کیا جواب ہوگا یا کیا رویہ ہوگا یا تمہارا کیا اقدام ہوگا جو ان محدثین کے واسطے سے پہنچے. اور سب کو چھوڑو, امیر المومنین فی الحدیث, دنیا کا وہ محدث, اسلام محدثین جس کے محتاج ہیں, فخر محدثین جناب امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ, ان کے سامنے یہ حدیث آئی. انہوں نے خود اس حدیث کو اپنی کتاب میں روایت کی. بخاری شریف میں یہ حدیث موجود, کتاب الاحتسام. تو انہوں نے بھی فرمایا کہ اس طریقے سے مراد کیا ہے جس میں ہمیشہ رہنا ہے اور حق کو کہنا ہے, اس طریقے سے مراد کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ ہم ہندی اصحاب الحدیث, میرے نصیب کے طائفہ وہ ہے جو اصحاب الحدیث کا, جن کا حدیث سے تعلق. اب یہاں کیا حکم لگاؤ؟ امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کی اس تحریر پر اور اس تفصیل پر کیا فتویٰ دو گے؟ اگر یہ کہتے ہو کہ انہوں نے جو کہا ٹھیک کہا, تو پھر آج اختلاف کی بات دور کی ہے, وہاں بھی وہ اختلاف کی دعوت ہے. انہیں کہنا چاہیے تھا کہ اس سے مراد جماعت المسلمین. انہوں نے نہیں کہا جو واضح دلیل ہے کہ جن معنی میں تم جماعت المسلمین کا مفہوم نکالتے ہو, ان معنی میں جماعت المسلمین کا تصور اس دور میں قطع نہیں. اگر یہی بات ہوتی تو وہ اس کے علاوہ کوئی تعبیر نہ کرتے. پھر کتاب پر کیا حکم ہوگا اس فتنے کی روشنی؟ جو کتاب, جس کتاب کو اللہ نے اس کائنات کے طول و عرض میں پہنچا دیا, پوری امت کوشش کے باوجود اس کتاب پر کوئی تنقید نہ کر سکتی, جس کتاب کا پڑھنا اور پڑھانا اور عمل کرنا باعث برکت, جس کتاب پر دین کی عمارت قائم, پوری امت کا اتحاد اور اجماع ہے کہ صح الکتب بعد کتاب اللہ البخاری, کہ قرآن حکیم کے بعد جو صحیح ترین کتاب ہے وہ صحیح بخاری. پھر اس کتاب پر کیا حکم لگے گا؟ کیونکہ یہ مسئلہ متفق علیہ ہے, مسلم ہے کہ کسی دلحفی کی روایت قابل قبول نہیں, اور خاص طور پہ وہ دلحفی جس کی دعوت اپنی بدعت کی طرف ہو. تمام محدثین نے حدیث کی دعوت دی ہے, جس چیز کو تم بدعت کہتے ہو پھر کیا حکم لگے گا؟ کسی بدعتی کی روایت قابل قبول نہیں ہے, تو پھر ان کے بعد سے جو صحیح بخاری ہم تک پہنچی اس پر کیا حکم لگے گا؟ اگر وہ تعبیر صحیح ہے, اس کو تم تسلیم کرتے ہو, تو پھر آپ کیا مانے اور کیا رکاوٹ؟ یہی چیز تو آج پیش کی جاتی. اور پھر اصل بات یہ ہے کہ کون وہ خود نصیب انسان ہے جو یہ کہے کہ میں مسلم نہیں, کون ہے وہ انسان؟ اور مسلم کا مفہوم وہ نہیں جو تم کہتے ہو, صرف سامنے سے پہلے اپنی جماعت کو جماعت المسلمین کہنا یہ قدر نہیں. پیغمبر اخلاق و اسلام نے صحیح مسلم کی حدیث کی روشنی میں ہم کو بتایا کہ حقیقی مسلم کون. اسی لیے جبریل امین نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول, مسلم کی تاریخ میں جو چیزیں آپ نے ذکر کی اگر میں وہ کر لوں, فہم فارم تو دار کا سہانا مسلم, اگر میں وہ تمام چیزیں کر لوں, اختیار کر لوں, قبلی طور پہ اپنا لوں, تو کیا میں مسلم ہوں یا نہیں؟ نبی اسلام نے فرمایا کہ نام, ہاں اگر تم عملی طور پہ ان چیزوں کو اپنا لو گے, اختیار کر لو گے, تو تم مسلم. بالکل واضح بات اور ہر سب کہ مسلم کا مفہوم کیا ہے. کیا مسلم وہ ہے جو زبان سے اپنے آپ کو مسلم کہے, یا مسلم وہ ہے جو عملی طور سے اپنے آپ کو مسلم کہے, عملی طور سے ثابت کرے؟ ان چیزوں کو اختیار کرنا جو حدیث جبریل نے مسلم کی تاریخ میں پیغمبر اسلام نے بیان فرما دی, یہ مسلم کی تاریخ کے لیے کافی ہے, یا پھر کہو کہ پیغمبر اسلام علیہ السلام کی اس حدیث سے ہمیں اتفاق نہیں. اصل چیز یہ ہے کہ نحو صحیح ہونا چاہیے, اور الحمد للہ اس میں کوئی شک نہیں کہ جو ہمارا نحو ہے وہ صرف کتاب و سنت پر مبنی. مجھے بڑا افسوس ہوا, میں محض کتابوں کو پڑھ کر اور ان کے کتاب و سنت سے استدلال کرنے پر ان کی علمیت کا قائل تھا, لیکن نصر پارک نے جو ان کا خطاب سنا اور انہوں نے فکر اہل حدیث پر جو تنقید کی, اسے سن کر ان کی جہالت کے علاوہ کوئی فیصلہ نہیں کر, کوئی معلوم نہیں. فکر اہل حدیث پر اگر کسی نے تنقید کرنی ہے تو وہ قرآن پر کرے یا حدیث پر کرے, اس لیے کہ ہمارا منشور کتاب و سنت کے علاوہ کچھ نہیں. اور موقوف نے فکر اہل حدیث پر تنقید کے لیے ایک کتاب کا انتخاب کیا جس کا نام ہے دستور المتقین. کوئی دنیا کا اہل حدیث آپ کو ایسا ملے گا تو جاہل سے قابل ترین ہو جب کہے کہ لیاقت سو تو سور متقی. کوئی انسان ایسا ہے جو اہل حدیث ہو اور سور متقی کو اپنے لیے اصل سمجھے؟ وہ مقام دے جو قرآن و حدیث کا ہے. تین غلطیاں لکھا رہی اس کتاب میں سے. ان غلطیوں پر کوئی بات نہیں وہ ٹھیک ہے یا غلط, لیکن یہ سوال پوچھ سکتا ہوں, حق بجانب ہوں کہ سور متقی پر تنقید کرنے کا کیا معنی ہے؟ کیا یہ پوری فکر اہل حدیث پر تنقید ہے یا اس کتاب کے معلق؟ اگر پوری فکر اہل حدیث پر ہے تو فکر اہل حدیث کتاب و سنت کے علاوہ کچھ نہیں, اور اگر اس کتاب کے معلق پر ہے تو پیغمبر اسلام کی حدیث میں یاد نہیں. نبی اسلام نے فرمایا کہ فیصلہ کرنے والا کوئی بھی, حاکم کوئی بھی ہو, قاضی کوئی بھی ہو, عالم کوئی بھی ہو, مجتہد کوئی بھی ہو, عالم کوئی بھی ہو, محدث کوئی بھی ہو, اس کے فیصلوں میں دونوں امکان ہے, غلطی کا بھی اور درستگی کا. تم کیا سمجھتے ہو کہ جو کتاب لکھنے بیٹھ گئے وہ جو لکھے گا صحیح لکھے گا؟ غلطی کا امکان ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ جو تنقید کی وہ صحیح تھی یا غلط, لیکن تمہارے بتاؤ اگر وہ تنقید تھی کون سی غلطیاں ہیں تو کیا ایک انسان سے غلطی کا امکان نہیں؟ جس سے غلطی کا امکان نہیں ہے وہ صرف پیغمبر کی بات ہے. جو دینی معاملے میں ہر قسم کی تنقید سے بالا تر ہے وہ صرف پیغمبر کی بات ہے. اگر کسی غیر انسان کو بھی کہو گے کہ اس نے غلطی کیوں کی, اس نے گناہ غلطی کیوں کی, تو پھر میں پوچھتا ہوں کہ پیغمبر اور غیر پیغمبر میں فرق کیا؟ معصوم تو پیغمبر, پر معصوم میں ہر ہوں وہ. غلطیوں سے پاک تو وہ ہے جسے اللہ معصوم کہے, اور اللہ نے صرف ایک ذات کو معصوم کہا ہے, اور وہ ذات ہے جس کے بارے میں فرمایا کہ ہم ہم کے قرآن الہوا ان ہوا اللہ وحی جو ہے, کہ وہ اپنی مرض سے کبھی نہیں بولتا, وہ جب بھی بولتا ہے ہماری وحی سے بولتا ہے, معصوم تو وہ ہے. اور اگر کسی غیر انسان کے بارے میں کہو غیر پیغمبر کے بارے کہ اسے بھی معصوم ہونا چاہیے, اس نے غلطی کیوں کی, تو پھر پیغمبر اور غیر پیغمبر میں فرق کیا ہے؟ کتنی بڑی جہالت کی بات ہے کہ ایک جماعت پر تنقید کرنے کے لیے ایک ایسی کتاب کا انتخاب کیا گیا جس کتاب پر جماعت کے کسی فرد کے بارے میں بھی یہ عقیدہ نہیں, یہ نظریہ نہیں کہ یہ کتاب میرے لیے اصل ہے اور کتاب و سنت کا مقام رکھتی. کتنی بڑی جہالت. اس سے آسان میرے پاس اور کوئی الفاظ نہیں کہ اس جماعت نے مجھے حائفیت کی علامتیں نظر آتی, اس سے آسان یا اس سے ہلکے درجے کے الفاظ نہیں میرے پاس تو مجھے اس میں خارجیت کی علامتیں نظر آتی. خارجی جماعت سے نکلے, جماعت سے نکلے ایک آیت سے استدلال کرتے ہیں, جب حکم مقرر کیے گئے کہ یہ ہماری طرف سے فیصلہ کریں گے اور یہ تمہاری طرف سے فیصلہ کریں گے, جب دو حکم مقرر کیے گئے تو انہوں نے کہا کہ قرآن کو کہتا ہے کہ ان الحکم الا للہ, کہ فیصلہ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. یہ دو حکم کیوں مقرر کیے گئے؟ ان کی تعبیر غلط تھی, لیکن بظاہر جو ترجمہ ہے وہ ان کے ساتھ, وہ ان کے حق میں ہے. جماعت سے نکل گئے صرف ایک آیت سے استدلال کرتے تھے, جس کا معنی یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو کسی آیت سے استدلال کرتا ہے وہ استدلال میں غلطی بھی کر سکتا ہے. ممکن ہے کہ جو اس کا فہم ہو, جو اس کی سمجھ ہو وہ غلط ہو, وہ امت کے استدلال کے خلاف ہو, وہ شریعت کی منشا کے خلاف ہو. اسی لیے جناب علی جب نے بال میں کہا تھا کہ قول حق وہ اریدا لیکن باق, کہ دلیل تو ٹھیک ہے لیکن اس دلیل کا جو معنی کیا گیا ہے, جو اس کی تعبیر کی گئی ہے وہ باق. یہ بھی جماعت سے نکلے ایک آیت کا سہارا لیتے ہوئے کہ وہ ہم مسلمین, اس آیت کی تعبیر خود کی, اپنی مرضی سے اپنے ذہن کے مطابق اس کا ایک مفہوم نکالا, اس پر قائم. ہم بھی یہ کہیں گے جس طرح جناب سیدنا علی نے کہا تھا کہ قول حق اریدا لیل باطل, کہ آیت تو ٹھیک ہے دلیل تو ٹھیک ہے لیکن اس دلیل کی جو تعبیر ہے, جو اس کا مفہوم لیا گیا ہے وہ باطل, اور لوگوں نے قبول کر لیا. ان معنی میں لوگ ان کے مقلد ہیں جنہوں نے اس مفہوم کو لیا. وہ کہتے ہیں ہم مقلد کہا ہے, ہم نے تو ان کی جو قرآن کی دلیل ہے اس کی پیروی کی, ہم مقلد نہیں. حالانکہ یہ مقلد ہے. تقریر کی دو صورتیں ہیں, ایک تقریر مفہوم کی ہوتی ہے اور ایک تقریر منسوخ کی ہوتی ہے. یہ مفہوم کی تقریر, تقریر سے مفہوم, کہ جو ایمان نے اس آیت کا معنی کر دیا وہ ہمارے لیے قابل ہو. قرآن کی ایک آیت مسلاحوں کا فروغ ہے, جب ہم فصل بیان کو تو ہلنا خلاصوں کا فروغ ہے کہ مسلمہ جو ہے وہ کتنی دیر انتظار کرے, نفس قروع ہے. قروع کے معنی میں اختلاف ہو گیا. امام شافعی کے نزدیک قروع کا معنی پہر کہ وہ تین پاکیزگیوں تک انتظار کرے تین پہر. امام ابو حنیفہ کے نزدیک قروع سے مراد ہے کہ وہ تین حید انتظار کرے. اب جو شوافی ہے وہ اس کا معنی کرتے ہیں پہر کے ساتھ, اور جو احناف ہے وہ اس کا معنی کرتے ہیں حید کے ساتھ. اب شوافی یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے قرآن کی اتباع کی, بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ تم نے اس معنی کی اتباع کی جو معنی تمہارے لیے تمہارے امام نے بیان کیا. احناف یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے اس سلسلے میں قرآن کی اتباع کی, بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ تم نے حقیقت میں اس معنی کو لیا جو معنی جو مفہوم تم کو تمہارے امام نے دیا. یہ مفہوم کی تقریب, یہ مفہوم کی تقریب. کسی طرح وہ حماس المسلمین کی جو تعلیم جو تفسیر اور جو مفہوم بیان کر دیا گیا اسے لوگوں نے قبول کر لیا, یہ تقلید. کسی حدیث سے جو وہ استنباط کرتے ہیں چاہے وہ امت کے خلاف کیوں نہ ہو لوگ اس کو قبول کر لیتے ہیں, یہ دلیل کی تحریر نہیں بلکہ اس استنباط کی تقلید ہے جو انہوں نے پوری امت سے ہٹ کر دیا. دلیل کی تحریر کچھ اور ہے اور مفہوم کو مان لینا اس کی شرح کو مان لینا کچھ اور. اگر نہ قدریہ جہمیہ معتدلہ جتنے گمراہ فرقے گزرے ہیں انہوں نے اپنی بدعات کو تقویت پہنچانے کے لیے قرآن کی بعض آیتوں سے استدلال کیا, لیکن اپنی مرضی اور اپنی منشا کے مطابق. کیا سب کچھ مان لو گے؟ یہ ہے خارجیت. وہ جماعت سے الگ ہوئے قرآن کی ایک آیت کا سہارا لیتے ہوئے, یہ بھی جماعت سے الگ ہوئے قرآن کی ایک آیت کا سہارا لیتے ہوئے. اور دوسری علامت سب سے بڑی شناخت یہ ہے کہ انہوں نے حسین کے علاوہ یا ان صحابہ کے علاوہ جو فتنے سے پہلے مر چکے تھے ان صحابہ کے علاوہ تمام صحابہ کو کافر کہہ دیا. یہ خارجیت. اور آج کے دیکھ ماں سوائے ان چند بیسوں چند سو لوگوں کے سب کافر ہیں. خانہ کعبہ کے امام کے بارے میں یہ فتوا, مسجد نبوی کے امام کے بارے میں یہ فتوا, اس وقت امت کے بڑے بڑے محدث ہیں ان کے بارے میں یہی فتوا. یہ خارجیت سب کے لیے, کسی کا نام میں کیوں لوں, سب کے لیے فتوا سوائے ان کے جو ان کی بات مانتے ہیں جو ان کے مفہوم کو مانتے ہیں وہ مسلمان ہیں, اور ان چند سو انسانوں کے علاوہ باقی سب کا یہ خارجی ہے. اصل بات یہ ہے آپ کا نہج بڑا مبارک ہے, کتاب و سنت کی اتباع کی حرص موجود ہے, لیکن یہ جو محض مخفی بات, محض مخفی بات اور کچھ نہیں, صرف مخفی بات ہے اور کچھ نہیں. اس سے کنارہ کشی اختیار کرو, اسے چھوڑ دو اور ان لوگوں کے ساتھ مل کر کام کرو جن کا نہج آپ کے نہج کے مطابق, جو کتاب و سنت کی پیروی کرتے ہیں. کتاب و سنت کے علاوہ ان کے لیے دوسری تیسری اور کوئی دلیل نہیں. اصل چیز یہ ہے جو ہمارے لیے سب کے لیے قابل قبول ہے, ایسی چیز پر آنا چاہیے جس پر سب کا اتفاق ہو, اور اس قسم کے اختلاف کے بیچ جن کی ظاہر کوئی تاثیر نہیں, ظاہر کوئی اثر نہیں, ان سے کنارہ کشی اختیار کرنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث اس پر دوبارہ غور کر لو کہ جس نے اپنے بھائی کو کافر کہا تو اس کے بعد ان دونوں میں سے کوئی نہ کوئی کافر ضرور ہو, یا کہنے والا کہ جس کو کہا ہے وہ. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انسان عمل کرتا ہے جنتیوں والے عمل, حتیٰ کہ جنت اور اس کے درمیان صرف ایک بلش کا فاصلہ رہ جاتا ہے, پھر وہ ایسا عمل کرتا ہے جو جہنمی والا عمل ہوتا ہے, وہ اللہ کے نزدیک اتنا ناپسندیدہ ہوتا ہے کہ اللہ اس کی ساری محنت پر پانی پھیر کے اس کو جہنم میں داخل کر دیتا ہے. ان حدیثوں پر غور کرنا چاہیے. اللہ رب العزت کتاب و سنت کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے, اور کتاب و سنت پر ہمیں قائم رکھے, اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے اس تعلق کو قائم رکھے, محبوب بنائے, اور حدیث کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.